بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. درود بیشتر ہے محمد اور آل محمد پر. اور پروگرام کا آغاز بھی خدا کی بابرکت اور نام سے کرتے ہیں. اور صبح خیر اور پروگرام نسیم زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خورم.
وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں.
سلام عرض کرتا ہوں اپنے پیارے ناظرین کی خدمت میں, اور امید کریں گے کہ آج کا پروگرام بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا. میں یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلی و تعزیت پیش کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی, اور دعا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں, مل کے دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ آج کے دن کو بہانہ کر کے, آج کے دن کا بہرحال ایک اپنے آپ کو جو ہے ہمارے دلوں پہ جو دھول ہے اس کو ہٹا کے صحیح رستے کی کو دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم لوگ اہل بیت کے وہ بتائے ہوئے رستے جو ہمیں انسانیت کی طرف لے کے آتے ہیں, ہمارے ہی اپنے فائدے کے لیے, ہمارے اپنے سکون کے لیے ہیں, ان کی طرف ہم لوگ چل سکیں, ان پہ عمل کر سکیں, اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں.
بالکل, ہم ایک طرح سے بھی ناظرین آپ تعزیت و تسلیت قبول کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں ناظرین آپ کو کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے. اس کے علاوہ facebook.com/SUT Morning Show جو ہے ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے, اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, ہمارے ماہرین سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, اور ہمارے ہفتے کے موضوع پر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں. ہفتے کا موضوع ہمارا چل رہا ہے تعلیم کی اہمیت, اور اس میں آپ کا ساتھ بہت بہت ضروری ہے.
بالکل صحیح ہے. اور بہرحال چلیں گے پروگرام کا پہلا حصہ جو ایک حدیث ہوتا ہے, ایک فرمان ہوتا ہے, جس جو ایک پروگرام نسیم زندگی کا ایک تحفہ ہوتا ہے صبح سویرے ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی, تاکہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. تو چلتے ہیں ایک حدیث فرمان ملاحظہ فرماتے ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں گے,
ہمارے ساتھ رہیے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے پریشان حال نسبی رشتہ دار کو دیا جائے.
ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں, اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس بہترین حدیث پر ہم عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کریں.
جی ہمارے ساتھ مہمانوں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ کیسر عباس جعفری صاحب ہوں گے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ, اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارا آج کا دن کا موضوع امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت, ان کی ہستی, ان کا جو ان کا دور زمان جو گزرا جس میں بہرحال انہوں نے امامت کی, اس سلسلے میں انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے, اور امید کرتا ہوں کہ ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی
انشاءاللہ ضرور. اور خورم انشاءاللہ میں کھلے چلوں گی دہلی اسٹوڈیو جہاں پر ہمارے ساتھ عین الحسن صاحب موجود ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں وہ بات کریں گے.
صحیح, بہت اچھا انشاءاللہ, اور امید کریں گے پروگرام آج ہمارے ناظرین کو پسند آئے گا. اور جیسے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم جب بھی خاص ایک دن ہوتا ہے, خاص سے مرادی ہے کہ شہادت کا دن ہوتا ہے, ولادت کا دن ہوتا ہے, تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آرٹ کے حصے کو بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ المیرا آصفی صاحبہ ہوں گی, اور وہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ آج
کس طرح
کیا تیار کرتی ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے آپ لوگ. تو وقت ہوا ہے ابھی یہاں پر ورزش کرنے کا.
جی ہاں بالکل, جان بنانے کا, اور ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ یعنی پلاٹیز کا حصہ, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے,
ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر. آج ہم ایک اور پلاٹوس کی ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ہمیں امید ہے کہ جو پچھلی ایکسرسائزز تھیں وہ آپ نے اچھی طرح انجام دی ہوں گی. یہ ایکسرسائزز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سادی لگیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مہینے ان ورزشوں کو مستقل بنیادوں پہ کرنے سے آپ اپنے جسم میں بہت تبدیلی محسوس کریں گے. آج جو ایکسرسائز ہم کریں گے وہ بھی بیٹھ کے انجام دیں گے. ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ, اور زمین پہ بیٹھ کے بالکل اسی طرح جس طرح ہم پچھلی ایکسرسائز میں بیٹھے تھے, پچھلی ایکسرسائز کی ہم جو ہے وہ تکرار کر رہے ہیں. دونوں گھٹنے ہمارے مڑے ہوئے ہیں, زمین پہ ہم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, پیٹھ ہماری صاف ہونی چاہیے, سانس چھوڑیں گے. اب جو ہے وہ پیروں کو ہم بالکل سیدھا زمین پہ رکھیں گے. اگر آپ جو ہے وہ پیروں کو زمین پہ بالکل نہیں رکھ سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پیروں کو اٹھا کے بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں گھٹنے آپ کے موڑے ہونے چاہیے, بالکل آپ کا بدن بالکل صاف ہونا چاہیے, سیدھا ہونا چاہیے, اسٹریٹ, ہاتھ زمین پہ, سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ بالکل باہر نکالیں اور سانس لیں. اس کے بعد جو ہے وہ سانس کو چھوڑیں, پیٹ کو اندر, سینہ سامنے کی طرف, سانس لیں اور چھوڑیں, سانس لیں اور چھوڑیں. پیروں کو بالکل سیدھا کر کے رکھیں, پنجے آپ کے سامنے کی طرف ہونے چاہیے, کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے. اگر آپ کو جو ہے وہ کمر کی کوئی پرابلم ہے تو دیوار سے 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ لے کے آپ اس ورزش کو انجام دے سکتے ہیں. ایک پیر کو موڑیں گے, پنجے کو زمین پہ رکھیں گے اور دوبارہ سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, سینہ سامنے کی طرف. اسی طرح بالکل ہم اس ورزش کو انجام دیں گے. پنجے ہمارے اندر کی طرف موڑے ہونے چاہیے, پنجے کو ہمارے اندر کی طرف ہونا چاہیے. پنجہ آپ دیکھیں ہمارا اندر کی طرف ہے. دوبارہ ہم سانس لیں گے اور سانس چھوڑیں گے, اور آپ جو ہے وہ دیکھیں پنجہ جو ہے وہ میں آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور پیچھے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, پیر کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اب دوسرے پیر سے الٹے پیر کو دوبارہ موڑیں گے, پیر کو پنجے کو موڑیں گے, سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ باہر کی طرف, سر بالکل سامنے کی طرف ہونا چاہیے, سانس لیں گے اور پنجے کو جو ہے وہ آگے اور پیچھے کی طرف کرتے رہیں گے. سانس لیں گے, پنجے کو اندر کی طرف کریں گے, سانس چھوڑیں گے, پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. سانس لیں گے, پنجے کو اندر کی طرف کریں گے, پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. ایک دفعہ اور اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں. دونوں گھٹنوں کو موڑیں, پنجے زمین پہ لگائیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے دونوں پیر جو ہے وہ زمین سے بہت نزدیک ہوں, آپ کے گھٹنے زمین سے نزدیک ہوں. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں, سینہ باہر, سانس لیں, پیٹ اندر, سینہ باہر, سر اسٹریٹ ہونا چاہیے. سیدھے پیر کو آپ جو ہے وہ سیدھا کریں, دوبارہ سانس لیں, اب دوبارہ سانس لیں گے, پنجے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے, پنجے کو سانس جب چھوڑیں گے تو پنجے کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب الٹے پیر کے ساتھ یہ ورزش کرتے ہیں. سانس لیں اور سانس کو چھوڑیں, پنجہ دیکھیں, پنجہ اندر کی, جب میں ورزش کر رہا ہوں تو پنجہ باہر کی طرف, سانس جب لیتا ہوں اور جب سانس چھوڑتا ہوں تو پنجہ اندر کی طرف آتا ہے. آپ کا جو ہے وہ پوری اس ورزش میں سینہ سیدھا ہونا چاہیے, نکلا ہونا چاہیے, پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ورزش آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح اور بھی انجام دے سکتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ آپ اسی طرح اپنے دونوں پیروں کو سیدھا رکھیں گے, کمر کو سیدھا رکھ کے, سینہ باہر نکال کے, دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے دوبارہ آپ اس ورزش کو کریں گے. سانس لیں, پیٹ اندر ہونے چاہیے, سینہ باہر, سانس لیں, سانس چھوڑیں, پیر اندر کی طرف مڑیں گے, سانس لیں, پنجوں کو باہر کی طرف لے کے جائیں, سانس لیں, پنجوں کو اندر کی طرف لے کے آئیں, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پنجے باہر کی طرف. آج یہ ورزش آپ کو امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی ہوگی، اور یہ ورزش کرنے سے انشاءاللہ آپ بہت ریلیکس ہوں گے۔ میں آپ کو پھر تاکید کرتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ورزش کو اس طرح انجام دیں، اسی طرح اس کی ایکسرسائز کریں، گھر میں بالکل ان نکات کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ان نکات کو آپ یاد کر لیں، لکھ لیں، انشاءاللہ کل ایک اور کس کے ساتھ، ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
جی محترم ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تازہ تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور خرم وقت ہوا ہے، اب ہم چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو، جی ہاں، جہاں پر پروفیسر عین الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں پروفیسر صاحب، خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں آپ کو۔ اور پروفیسر صاحب، ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے تعلیم کی اہمیت، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم کی اہمیت کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آج کل کی ماڈرن جو تعلیم ہے، ٹیکنالوجی وغیرہ کے سلسلے میں، یہ چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہیں، یہ دینی تعلیم اور آج کل کی یعنی جو دنیاوی تعلیم ہے، ان دونوں میں فرق کیوں آ گیا ہے؟ ان دونوں کو جدا کیوں کر دیا گیا ہے؟ کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیوں ایک سکول میں جو ہے طالب علم جاتا ہے وہ ماڈرن تعلیم لے رہا ہے، اور کیوں ایک مدرسے میں جو ہے وہ دنیا دینی تعلیم دی جا رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، ہر دور میں اس موضوع پر بحث ہوئی ہے، اور علماء نے اپنے اپنے حساب سے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے، علم کئی انداز سے اثر کرتا ہے،
جی۔
علم ایک طرف دنیا کا علم، دوسری طرف دین کا علم۔ ظاہر ہے، دنیا کا علم جو آپ کے گرد و پیش ہے، اگر اس کی معلومات آپ کو نہیں ہے تو جستجو آپ اس معبود کی کیسے کر سکتے ہیں، اس صحیح. دین کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟
صحیح.
اسی لیے من المہد الی اللحد کی بات کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان اصولوں کو نہ بھول جائیں جہاں بات ہوئی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
جی.
یہ فریضہ ہے، اس کو جاننا، مگر ہم کیا کریں؟ جب علم کو بیداری سے جس کا ربط ڈھونڈا گیا تو پورے یورپ میں اور پورے بر صغیر میں صرف یہی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بیداری کا مطلب ہماری آزادی۔
صحیح.
یہ بیداری اگر آزادی سے تعلق رکھتی تھی تو یہ آزادی کس قسم کی تھی؟ مثلا ہم آج سے آزاد ہیں، تو یہ علم کہاں سے آیا کہ ہم آزاد ہیں؟ آزادی کے ساتھ کیا کوئی اور چیز بھی ہے؟
صحیح.
ہم نے جب اپنے آپ کو آزاد سمجھا تو وہاں حد بندی بھی نظر آنے لگی،
جی.
اس لیے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ صرف آزادی کا نام نہیں ہے، آزادی کو سمجھنے کا نام نہیں ہے، اس کے بعد حق کی بات ہونے لگی، تو وہاں یہ سمجھ میں آیا کہ حق کیا ہے، کس کا حق، کس کے حقوق، کیا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے 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 مکان کے علاوہ دوسرے مکان پر قبضہ کر لیں؟ بات آئی نہیں، یہاں پر عدالت کا سوال ہوگا، یہ بات گھوم پھر کے عدالت کی طرف آ گئی، اور کیا کہا جا رہا ہے دین میں؟ یہی تو ہے کہ دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کرو، اس دنیا کو دیکھو، اپنے حقوق کو دیکھو، اپنی آزادی کو، اپنے لمیٹیشنز کو دیکھو، اور اس کے بعد آگے بڑھو۔ تو آگے بڑھنے کے بعد ہم کو آخری منزل وہی نظر آتی ہے جہاں پر عدل ہے، جہاں انصاف ہے، اور ہم تو یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ انصاف کس کے پاس ہے، بندے کے پاس ہے یا معبود کے پاس ہے؟ کوئی نہ کوئی آئینہ سامنے رکھنا پڑے گا جس سے انصاف ہو سکے۔ تو اس علم کا بھی انصاف جب قرآن بڑھ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس کتاب میں ہر خشک و تر موجود ہے،
ٹھیک ہے،
خشک کیا ہے اور تر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج علم سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس علم کو حاصل نہ کریں،
ٹھیک،
مگر اس علم سے نتائج بھی تو آپ اخذ کریں۔
صحیح.
مثال کے طور پر نقاشی کوئی نئی چیز نہیں ہے،
جی.
ہر دور میں نقاشی ہوتی رہی، مگر ایک نقاش جس نے اپنے ہنر، اپنے کمال کو دکھایا، آخر میں کیا استنباط کیا اس ہنر سے، اس نے اس نقاشی میں، اس تصویر میں کون سا جلوہ بکھیر دیا، قاصر کہاں کہاں پر قاصر رہا، اس نے کس عدالت سے کام لیا. اگر عدالت تک پہنچا تو ضرور یہ کہے گا کہ ہم نے یہ نقش تو کھینچ دیا ہے، ہم نے یہ تصویر تو بنا دی ہے، لیکن اس میں ہم روح نہیں ڈال سکتے. تو معلوم ہوا کہ علم کا تعلق کہیں نہ کہیں اس دنیاوی علم کو ہم کم 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 مایا سمجھتے ہیں. یہ دنیاوی علم کافی نہیں ہے جب تک کہ دین کا علم نہ ہو، کہ جہاں وجود خدا سے وجود انسان کا کوئی ربط پیدا ہوتا ہے، جہاں معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہے اور خدا کیا ہے. اگر علم وہاں تک نہ پہنچائے تو یہ علم بیکار ہے.
صحیح. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے بہترین طریقے سے پروفیسر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اصل مقصد نتیجے کا ہے، اگر آپ اس کا نتیجہ نکال سکیں. پروفیسر عین الحسن صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ اگر پروگراموں میں بھی ہم لوگ آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کریں اور ہمارے ساتھ مزید مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں. بہت شکریہ.
بہت شکریہ جی.
ناظرین، آپ لوگوں نے گفتگو سنی پروفیسر عین الحسن صاحب کی، بڑا اچھے نقطے کی طرف اشارہ کہ نتیجہ ہونا بہت ضروری ہے، اور نتیجہ اسی وقت آئے گا جب علم کے ساتھ اخلاق بھی ہو، اور اخلاق اسی وقت انسانیت آئے گی، اور اسی وقت ہوگا جب آپ دینی تعلیم کو اگر میں اس طرح کہوں کہ اخلاق کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم اگر ہوگی تبھی آپ کو کوئی نتیجہ ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. کیونکہ مثلاً سائنسی ٹیکنالوجیز میں بھی جہاں پر بھی آپ دیکھیں، جہاں پر بھی ہم نے انسانیت کا دامن چھوڑا تو وہاں پر نیوکلیئر بم بنے، اٹامک بم بنے، ٹینکس بنے، جنہوں نے جو ایسی چیزیں تھیں جو انسانیت کو قتل تباہ کر دیا. بالکل. تو یہ بارہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو تب بھی زندگی کی جا سکتی تھی. لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ضروری ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے، علم ضروری ہے، لیکن علم کو آپ اگر انسانیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو ان چیزوں کی طرف کبھی بھی نہیں جانا ہوگا.
بالکل ضرور خرم، بہت ہی بہترین بات کی آپ نے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں چیزوں کو، ہماری جو حکومت ہے، ان دونوں کو ساتھ ساتھ جو ہے چلا سکے. اور خیر خرم، اب وقت ہوا ہمارے آرٹ کے حصے کا.
ٹھیک ہے
جی. ہاں، اور ہم چلیں گے اور دیکھیں گے ہمارے آرٹ کا حصہ، یعنی ہنر کا حصہ. اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر پروگرام ہنر سیکھیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم آپ کو شیشہ تراشنا سکھائیں گے. شیشہ تراشنے کی صنعت ایک صنعتی ہنر ہے کہ جو شیشے کی تزئین اور آرائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں. شیشے کی تراش کا کام دو شکلوں میں انجام دیا جاتا ہے. روایتی شکل میں جو شیشہ بنانے کے چھوٹے اور بڑے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے، یا خاص پتھروں کے استعمال سے، اور نفیس شیشوں کی تراش کہ جو آج کے صنعتی آلات سے، جیسے یہ بر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، نفیس شیشوں پر بہت اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. پہلے میں اس کے آلات و وسائل کے بارے میں بتاتا ہوں. یہاں میں اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ ہوں جو یہ کام انجام دیں گے آپ کے لیے. ہم آج ایک گلاس پر تراش کام انجام دیں گے. گلاس ڈیزائن کے بغیر سادہ ہے اور ہم اسے تزئین کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک ذاتی گلاس بنا سکتے ہیں. دو شکلوں میں گلاس کو تراشا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ شیشوں کو تراشنے کے بڑے کارخانوں میں بڑے پتھروں کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک ان بہت ہی باریک برموں کے ذریعے کہ جو باریک تراش انجام دے سکتے ہیں. ڈیزائن بھی دو طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں. ڈیزائن بھی دو طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ گلاس کے سائز کے برابر ایک کاغذ پر ڈیزائن بنائیں اور اسے جو ہے ہم گلاس کے اندر چپکا دیں اور خطوط کے اوپر باریک تراش کا کام انجام دیں. ڈیزائن بنانے سے پہلے اس برما جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. برما ایک ایسا آلہ ہے کہ جسے شیشے، پتھر اور آئینے اور کبھی لکڑی کی تراش، زیورات بنانے اور قیمتی پتھروں کی تراش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کے بر میں ہے. اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت باریک بر میں جیسے یہ برما ہے استعمال کر سکتے ہیں, جسے بہت ہی نفیس کاموں جیسے زیورات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا تھوڑے بڑے برمے کے جن کے سرے گول ہیں. ان برموں کو باریک اور نفیس خطوط کو خوشنویسی کی شکل میں بنا سکتے ہیں. شیشے یا دھات پر دو تین بار حرکت دینے سے موٹے خطوط بنائے جا سکتے ہیں. بعض برمے ایسے ہیں جو معمول سے ذرا بڑے برمے ہوتے ہیں. آج اپنے کام کو نفیس بنانے کے لیے اس بات کے پیش نظر کہ جس چیز پر ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت نازک ہے, چھوٹے برمے استعمال کریں گے. ہم دو طریقے کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. ایک ڈیزائن براہ راست شیشے پر یا مارکر کے ساتھ, مثلا فرض کریں کہ میں ایک دائرہ بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کو تراشتا ہوں. یہ سادہ دائرہ ہوگا. ایک مرتبہ ہم یہ ڈیزائن کاغذ پر بناتے ہیں. یہ ڈیزائن میں کاغذ پر بناتا ہوں اور اسے چپکا دوں گا,
ٹیپ لگا دوں گا
اور خطوط کے اوپر کے جو میں نے بنائے ہیں حرکت دوں گا. کام کا ایک نمونہ جو آپ کو دوں گا وہ کاغذ پر کام کریں گے اور ایک نمونے پر بہنام کام کریں گے. اس بات کے پیش نظر کہ آپ پہلی مرتبہ کام کر رہے ہیں, کاغذ پر ایک سادہ ڈیزائن بناؤں گا. ہمارے پیش نظر جو بھی ڈیزائن ہو شیشے پر تراش کے ذریعے ہم اسے بنا سکتے ہیں, حتیٰ آپ اپنے کام پر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. اور کیونکہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کام, اسے کس طرح سے چپکائیں گے ذرا مجھے بتاؤ. یہ ڈیزائن جو ہے اسے کس طرح چپکائیں گے, سوال صاحب ہمیں آپ بتائیے کہ کس طرح سے اسے چپکائیں گے. نہیں یہ غلط ہے, گلاس کے اوپر نہیں چپکا سکتے. ڈیزائن کو گلاس کے اندر چپکانا چاہیے تاکہ ہم گلاس کے اوپر ڈیزائن کو بنا سکیں. یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. اس طرح سے اس کو رکھیں گے, گلاس کے اندر چپکائیں گے تاکہ دکھائی دے. وائٹ بورڈ اور مارکر بھی اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹیپ یہاں پر لگائیں تاکہ کاغذ مکمل طور پر گلاس سے چپک جائے. آپ خود اس کام کو آرام و سکون سے انجام دیں. اچھا بہنام, میں آپ کے لیے ایک باریک اور نفیس ڈیزائن بناتا ہوں. اس گلاس کے اوپر میں ایک پرندے کا ڈیزائن بناتا ہوں جو نفیس بھی ہے. بہت باریک بھی ہے. اگر اس کے کچھ حصے مشکل ہوئے تو اسے چھوڑ دیں گے, میں خود اس حصے کو تراش دوں گا. شاید ان دائروں پر آپ کو زیادہ سخت کام لگے اور مشکل نہ ہو. اگر آپ کا ڈیزائن مٹ جائے تو دوبارہ بنا لیں اور یہ کام کریں تو میں بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا. یہاں ابھی حصہ میں بناتا ہوں اور عباس اپنے کام کو جاری رکھیں گے. جی, کس طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے میں اس کو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اسے خود بھی انجام دیں. آپ ہم کرنے میری مدد کریں. اگر آپ گھر میں یہ کام انجام دے رہے ہیں تو اس حصے میں ایک دستہ لگایا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اس پر اسے کیل پر بھی لٹکا سکتے ہیں اور آسانی سے کام کر سکتے ہیں. ہمیشہ احتیاط سے کام لیجیے, اس لیے کہ بعض اوقات برمے کے ساتھ کام کریں تو اس پر کنٹرول نہیں رہتا ہے, اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے ہمارے کام میں جو ہے, کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے اور خاص کام ہے. اس کی اسپیڈ زیادہ کریں. میں چاہتا ہوں باقی کام آپ انجام دیں. آپ اس کام کو خود ہی انجام دیجیے, دیکھیے کس طریقے سے اسے انجام دے سکتے ہیں.
توضیح خواهم داد. روشن کنم؟
اپنے ہاتھ کا خیال رکھے گا، کسی جہاں ٹیک لگائیں، ٹھیک ہے؟ شاباش، اچھا ہے، بہت عمدہ. اپنے برمے کو تھوڑا کنٹرول کریں، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کام مشکل ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ گلاس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کام مشکل ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ گلاس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. گلاس کو میز پر رکھیں اور خطوط نیچے سے شروع کریں تاکہ کام پر آپ کا کنٹرول زیادہ ہو. جی، یہ ابھی فی الحال رہنے دیجیے، آپ بھی ایک تجربہ کریں. ان کے کام میں کچھ غلطیاں ہیں کہ جنہیں دور ہونا چاہیے، لیکن بعض حصوں پر بہت اچھا کام کیا ہے. پتے کے شروع کے حصوں پر بہت اچھا کام ہوا ہے. بعض جگہوں پر آپ زیادہ دباؤ ڈال کر کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، بہت اچھا ہے، سنبھالے کام کریں. ذرا سا دباؤ ڈالیں تاکہ کام ذرا سا اچھا ہو سکے. بہت اچھا ہے. جی ہاں، بس ہے. جی، آپ زیادہ تھک نہ جائیں، اس لیے ایک وضاحت کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے اپنے کام پر پانی لگایا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلیوں کو گیلا کریں اور کام کرنے کی جگہ پر لگائیں اور اسے گیلا کریں تاکہ جو شیشے نازک اور باریک ہیں وہ نہ ٹوٹیں. اگر آپ کے ڈیزائن مٹ جائیں تو گہرے مارکر استعمال کریں. تھوڑا سا پانی لگانے سے برمے کے دباؤ کے مقابل شیشے کی مضبوطی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت ہی باریکی اور کام بھی اچھا ہو جاتا ہے. اس کام کے لیے کافی وقت اور حوصلہ درکار ہے. میں کام مکمل کرتا ہوں اور آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں.
محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں, اور آپ نے ہمارے ہنر کا حصہ دیکھا جس میں آپ نے شیشے کی تراش جو ہے وہ دیکھی, اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا, اور پہلے بھی اس کے آپ نے دوسرے حصے بھی دیکھ چکے ہیں, اور وہاں پر آپ نے ریکارڈڈ دیکھا, یہاں پر آپ لائیو ہمارے ہنر کے حصے میں ہیں. المیرہ آصفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. اسکیچ بنا رہی ہیں اور اس میں تقریباً پینسل اور میرے خیال سے جو ہمارے پاس پوائنٹرز ہوتے ہیں بلیک پوائنٹرز اس کا استعمال کیا گیا ہے. خیر آپ پروگرام کے دوران ان کی یہ جو ہنر کا جو حصہ ہے آپ دیکھتے رہیں گے. خیر ناظرین یہاں میں پاس لیتی ہوں خورم کی طرف تاکہ وہ اپنے جو ہے گفتگو کے حصے کا آغاز کر سکیں. جی خورم.
بہت شکریہ رباب جی. بالکل ہمارا آرٹ کا حصہ بھی جاری رہے گا. ہمارے ساتھ یہاں پر قصور عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے انشاءاللہ ہم آج کے دن کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں, کیسے ہیں؟
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, انه خیر ناصر ومعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق, كل اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور خرم بھائی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور آج کی اس مناسبت سے کہ روز عزا ہے اور شہادت ہے ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی, اس شہادت کے موقع پہ اس عزا کے حقیقی وارث امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور ولی امر مسلمین کی خدمت میں, امام علیہ السلام کے تمام پیروکار انصار و عوان کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ کیسر بھائی, شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پہلے تو ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, پر آپ کی روٹین بھی یونیورسٹی وغیرہ کی مصروف ہوتے ہیں آپ. کیسر بھائی تھوڑا سا امام کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں آشنا کریں.
خرم بھائی, امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام کو 3 یا 4 سال کی عمر میں متوکل عباسی کے حکم سے مدینہ سے سامرہ کی طرف جلا وطن کر دیا گیا.
ٹھیک ہے.
مولا اس کے بعد یعنی ان 3-4 سالوں کی ایج کے بعد دوبارہ واپس ہم نے اپنے وطن پہ نہیں آئے. امام اپنے باپ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ تھے, وہیں پہ رہے. تقریباً امام کی زندگی کا جو 22 سال کا دورانیہ ہے وہ اسی طرح سے گزرا. اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, اور اس کے بعد 6 سال جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی اپنی امامت کا زمانہ ہے. تو ان ایام میں امام کو جو عسکری کہا گیا ہے, یا امام ہادی اور امام حسن عسکری کو علیہ السلام کو عسکرین کہا جاتا ہے, تو اس لقب کا کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو ایک ایسے محلے میں رکھا گیا کہ جس محلے میں فوج اور ارتش کی بھرمار تھی.
اچھا.
بہت زیادہ فوج تھی, اور فوج کے تحت نظر رکھا گیا کہ ائمہ علیہ السلام نہ کوئی سیاسی اپنی حرکت انجام دے سکیں, نہ کوئی الہی حرکت انجام دے سکیں, کوئی کام کر سکیں, اور نہ ہی عوام کے ساتھ امام کا اتصال برقرار ہو سکے. تو ایسے میں امام علیہ السلام کو جو ہے عسکری, یا امام اور امام علیہ السلام کے بابا بزرگوار کو ملا کے عسکرین کہا جاتا ہے. تو یہ جو 22 سال کا دورانیہ تھا اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ رہے, تو بابا کے علم سے فیضیاب ہوتے رہے, بابا کے طرز زندگی کو دیکھتے رہے, بابا کے شیوا کو دیکھتے رہے, اور بالکل امام نے اپنے بابا کے زمانے میں ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا, چونکہ مطیع تھے امر مولا کے. امام زمان موجود تھے, امام زمان امام ہادی علیہ السلام تھے, تو امام زمان کی موجودگی میں اگرچہ امام ہو بھی صحیح تو وہ ساکت رہتا ہے. جیسے امام حسن کے زمانے میں یا امام علی علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن بھی امام تھے, امام حسین بھی امام تھے, لیکن ان کی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی, وہ مطیع ہیں صرف امر مولا کے, مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے. تو اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی. تو امام علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا, امام علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ زندان میں تھے, تو امام کا جو سن مبارک ہے تقریباً 15 برس ہے.
صحیح.
تو ایسے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا, بارش نہ ہوئی, مسلمان شہر سے باہر نکلے سامرہ سے اور جا کے دعا کرتے. ایک دن دعا کی بارش نہ ہوئی, نماز پڑھی, دوسرے دن نماز پڑھی, دعا کی بارش نہ ہوئی, تیسرے دن نماز پڑھی, دعا کی بارش نہ ہوئی. اب چوتھے دن مسیحیوں کا پادری اپنے عیسائیوں کو ساتھ لے کے باہر نکلا شہر سے, جیسے ہی اس نے دعا کی بارش ہو گئی.
اچھا.
ایسے میں مسلمان بڑے شرمندہ ہوئے، لوگ دین مبین اسلام سے منحرف ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا واقعہ پیش آیا کہ عیسائیوں کے کہنے پہ بارش ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے کہنے پہ بارش نہیں ہوتی. جب چوتھا دن گزر گیا، پانچویں دن پھر جب مسلمان گئے تو دعا کی بارش نہ ہوئی. اب چھٹا دن پھر عیسائیوں کا تھا. ایسے میں متوکل عباسی گھبرا گیا. اس نے کہا کہ اگر آج پھر عیسائیوں کے پادری کے کہنے پہ بارش ہو گئی تو ہمارے اسلام سے تو جو ہے لوگ منحرف ہو جائیں گے. پہلے بھی لوگ جو ہے اسلام کے بارے میں مشکوک ہیں اور شک و شبہ کی حالت میں ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک عیسائی کے کہنے پہ بارش ہو سکتی ہے. تو ایسے میں اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے پاس عسکریین ہیں، میرے پاس امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام. تو اس نے فوراً اس 15 برس کے بچے کو اپنے پاس بلایا اور آ کے کہا کہ دیکھیے فرزند رسول آپ ہیں، میں جانتا ہوں امام آپ ہیں، لیکن آج اگر عیسائی کے کہنے پہ دوبارہ بارش ہو گئی تو آپ کے نانا کی شریعت سے لوگ منحرف ہو جائیں گے، آپ کے دین اسلام سے لوگ ہٹ جائیں گے. تو ایسے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں. جب وہ عیسائی باہر میدان میں نکلے، امام علیہ السلام بھی اپنے غلام کے ساتھ میدان میں آ گئے. جب عیسائی اس مخصوص جگہ پہ جا کے بیٹھے تو امام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ، اور جب یہ عیسائی پادری دعا کرنے لگے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی، جیسے ہی اس کی دو انگلیوں میں وہ چیز، یہ دو انگلیوں میں وہ چیز ڈالے، آپ نے جلدی سے وہ چیز باہر نکال لینی،
ٹھیک ہے،
جیسے ہی نکالیں گے تو میرے پاس آ جانا. اب غلام نے ایسا ہی کیا، وہ پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا. جیسے ہی پادری نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ غلام آگے بڑھا اور اس نے اس کی دو انگلیوں سے کوئی چیز نکال لی،
ٹھیک ہے،
نکال کے واپس آیا. تو عیسائیوں نے سارا دن دعا کی، بارش نہ ہوئی.
اچھا،
جب بارش نہ ہوئی تو متوکل عباسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آغا کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ پہلے بارش ہو گئی اور آج سارا دن. امام نے فرمایا دیکھو، اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی تھی.
اچھا،
اور اس ہڈی کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہی کسی نبی یا انبیاء میں سے کسی نبی کی ہڈی جو ہے آسمان کے سامنے کر دی جائے تو فوراً آسمان اس کے اوپر بارش برساتا ہے. تو اس نے وہ ہڈی اپنے ہاتھ، جیسے ہی ہم نے وہ ہڈی اس کے ہاتھ سے لے لی تو اس کے بعد جو ہے بارش نہ ہوئی. وہ بارش ان کی صداقت کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، وہ اس ہڈی کی وجہ سے اور اس کے اوپر رحمت کی وجہ سے ہو رہی تھی. تو ایسے میں متوکل عباسی کے دل میں بھی کچھ رحم آیا اور جو تمام مسلمان تھے وہ بھی اسلام کے بارے میں کانے ہو گئے. اور پھر یہاں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان سے نکال لیا گیا اور کچھ عرصہ تک امام کو فرصت مل گئی کہ وہ اپنے اصحاب و اعوان کے ساتھ مل کر دین مبین کی تبلیغ کر سکے.
کیسر بھائی بہت شکریہ، گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ کیسر عباس جعفری صاحب یہاں پر موجود ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہرحال ان کی شخصیت پہ، ان کی ہستی پہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. یہاں پر ہم چلیں گے رباب کے پاس، دیکھتے ہیں رباب ہمارے لیے کیا لے کے جرور.
بہت شکریہ. جی ہاں خورم، بالکل آپ کی بہترین گفتگو جاری رہے گی. ناظرین یہاں آرٹ کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں المیرا آصفی صاحب اور یہ اسکیچ بنا رہی ہیں، ان کے اسکیچ کا کام بھی جاری رہے گا. اور میں چلتی ہوں ٹچ کی طرف ناظرین، اور میں آپ کے لیے کچھ فرمان لے کے آئی ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے. اور امام فرماتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے رہا کرو، چاہے جب تمہیں غصہ آئے یا خوشحال ہو، چاہے جب تم مشکلات سے دوچار ہو یا نعمت سے سرشار ہو. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور سے نصیحت کی اس نے اس کو آراستہ کیا، اور جس نے اعلانیہ نصیحت کی اس نے اس کے ساتھ برائی کی. امام فرماتے ہیں بحث نہ کرو تمہارا احترام ختم ہو جائے گا، اور مذاق نہ کرو کہ دوسرے تم پر گستاخ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت بنو اور باعث شرمندگی نہ بنو. اس کے علاوہ امام ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ غمگین آدمی کے سامنے اظہار خوشی کرنا خلاف ادب ہے. یہ تو کچھ فرمان تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بہترین جو فرمان ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں. لیں گے آپ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور یہاں آرٹ کے حصے میں ہمارے ساتھ المیرا آصفی صاحبہ موجود ہیں اور یہ اسکیچ بنا رہی ہیں. اگر یہ اجازت دیں تو میں آپ کو دکھا دوں یہ کیا بن رہا ہے. اس طرح سے یہ اسکیچ بن رہا ہے، پینسل کے ذریعے انہوں نے اسکیچ بنایا ہے، اور جو یہ پوائنٹر ہے اس کے ذریعے کچھ کالے جو ڈیزائنز ہیں وہ بنائے ہیں انہوں نے. ان کا کام جاری رہے گا، اور میں یہاں وقت کو ضائع کے بغیر چلوں گی خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکے.
شکریہ رباب جی. بالکل ہمارے ساتھ کیسر عباس جعفری صاحب یہاں پر موجود ہیں. کیسر بھائی میں سوال نہیں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، اور موضوع اور جس طریقے سے آپ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں میرے خیال میں سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے.
انہوں نے حسن عسکری علیہ السلام ہوں یا بقیہ ائمہ علیہ السلام، ان سب کا طرز زندگی، شیوہ بندگی اور ان سب کا پیغام ایک ہی تھا. میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام، جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ یہاں پہ نام بدلتے ہیں، زبانیں نہیں بدلتی، یہاں پہ صورتیں بدلتی ہیں، سیرتیں نہیں بدلتی. ان سب کا فرمان ایک ہے، ان سب کا پیغام ایک ہے، یہ سب خدا کے نمائندے ہیں، یہ سب انسان کو خدا سے متصل کرنے والے ہیں، اور انسانیت کے لیے یہ رحمت ہے، خدا کی طرف سے یہ رحمت ہے انسانیت کے لیے. ان کا وجود بابرکت ہے، ان کے وجود کی برکت سے جو ہے زمین و آسمان قائم ہیں. تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے انسانیت کے ساتھ بھلائی اور توازو اور بردباری کرنے کے حوالے سے جو ہے فرمایا کہ تم اس وقت تک ہماری اطاعت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، ہمارے صحیح اور سچے پیروکار اور فرما بردار نہیں بن سکتے ہو کہ جب تک کہ تم اپنے مومن بھائی کے ساتھ توازو نہیں کرو،
ٹھیک ہے،
اس کے ساتھ بردباری نہیں کرو. تو مولا ایسے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرے بابا کا شیوا کیا تھا. فرماتے ہیں میرے بابا علی کا شیوا یہ تھا کہ ایک دفعہ میرے بابا کے پاس مہمان آ گیا،
ٹھیک ہے،
مولا نے ان کو اپنے گھر لے کے گئے، پھر دسترخوان بچھایا، کھانا سامنے لگا. جب کھانا کھا چکے تو کمبر غلام اٹھا اور آفتابہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے ان کو ہاتھ دھلوانے لگا،
ٹھیک ہے.
ایسے میں امیر یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ان کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح خلق خدا کے ساتھ تم نے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کمبر سے امام علی علیہ السلام نے آفتابہ لے لیا،
ٹھیک ہے.
جب آفتابہ لے لیا تو کہا کمبر مہمان میرا ہے، میں ہاتھ دھلواؤں گا. اب ایسے میں جب آفتابہ لے کے آگے بڑھے کہ مہمان کا ہاتھ دلوائیں تو ایک دفعہ مہمان مولا کے قدموں پہ گر پڑتا ہے، کہتا ہے یا امیر المومنین میں کہاں، آپ کہاں، آپ جیسے عظیم و برتر انسان میرے ہاتھ دھلوائیں، مولا یہ گستاخی ہے، مولا میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا. اس وقت امیر علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اگر آپ واقعاً میرے مطیع ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے اپنا پیشوا مانتے ہیں تو آپ کو میرے حق کی قسم، آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں آپ کے ہاتھ دھلوا سکوں، اور میں جب آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا تو اس وقت میرا خدا دیکھ رہا ہوگا کہ میں ایک مومن بھائی کے ساتھ، خدا کے ایک بندے کے ساتھ، ایک شریف انسان کے ساتھ اس کے میں ہاتھ دھلوا رہا ہوں، کس طرح بردباری کے ساتھ اور کس طرح اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. تو ایسے میں جب اس نے ہاتھ آگے بڑھائے اور مولا نے اس کے ہاتھ دھلوائے، اور ہاتھ دھلوا لینے کے بعد امام علیہ السلام، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اس وقت امام اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا محمد حنفیہ میں اس کے بیٹے کے بھی ہاتھ دھلوا دیتا، لیکن باپ اور بیٹے کے مقام میں تھوڑا فاصلہ ہے، اگر میں اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلوا دوں تو اس کا بیٹا کہیں یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میرے باپ میں کے مقام میں اور میرے مقام میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ بھی امیر علیہ السلام نے دھلوائے میں، اس لیے کہ اس کا بیٹا یہ نہ سوچے کہ میرے مقام اپنے باپ کے برابر ہے، لہٰذا آپ اٹھو اور اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے مومن بھائیوں کے سامنے پیش آؤ، اس طرح سے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بردباری کرو کہ تمہارے اندر ان کے مقابلے میں کوئی غرور دکھائی نہ دے، کوئی تکبر دکھائی نہ دے. اور میں کہتا ہوں خرم بھائی، اگر کائنات کا ہر شخص اور ہر بشر مولا کے اسی ایک فرمان پہ متفق ہو جائے تو آپ دنیا کو کیسے دیکھیں گے، دنیا کا رنگ کیا ہوگا، دنیا کا مزاج کیسا بن جائے گا، کیا یہ جھگڑے، کیا یہ فساد، کیا یہ نفاق، کیا یہ قدورتیں دنیا میں باقی رہ جائیں گی؟ اصلا ممکن ہی نہیں. یعنی جب ایک انسان اس قدر دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ خاشے اور بردبار اور متوازے پیش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ دھلوانے کو تیار ہو جاتا ہے تو گویا اس کے دل میں اس کا احترام ہے، گویا اس کے سامنے وہ اپنی بڑھوتری پیش نہیں کرنا چاہ رہا، بڑھائی پیش نہیں کرنا چاہ رہا. تو ایسے میں جو ہے امام علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے لطف الہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ انسان کو جو ہے اپنی اس دنیا میں بھی موفق اور کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور سکھایا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کے ہنر سکھائے ہیں اور ٹولز بتائے ہیں.
اچھا کیسا بھائی، جلدی سے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، جیسے کہ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ 15 سال کی عمر میں جو ہے بہرحال آپ کو بلا لیا گیا کہ جی یہ بارش نہیں ہو رہی، تو یہ سب حکمران مسلمان تھے، جانتے تھے اہل بیت کی اہمیت کے بارے میں، ان کی قدر، ان کی ارزش، پھر بھی ہر دورے میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا؟
بہت اچھا سوال ہے جناب آپ کا، اور واقعی اس سوال پہ اسی مقام پہ اسی جگہ پہ روشنی ڈالی جانی چاہیے. دیکھیے خرم بھائی، جہاں تک حکمرانوں کا سوال ہے، خصوصاً عباسی حکمرانوں کا، کہ جن کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی زندگی گزری، یہ خود شیعہ تھے، یہ جانتے تھے، ان کو رسول اللہ کی وہ حدیث بھی یاد تھی کہ میرے 12 نائب ہیں اور جو 12واں میرا نائب ہوگا وہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، اور وہ جب دنیا میں آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی. تو یہ جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے، لیکن جیسے ہی اقتدار میں آئے، جیسے ہی ان کے پاس قدرت آئی، تو قدرت اور اقتدار کی حوث نے اور اس کے لالچ نے جو ہے ان کو اندھا کر دیا. ان کی نظروں سے وہ حق، وہ معنویت، وہ قیامت، وہ معاد، ہر چیز غائب ہو گئی. بس یہی دنیا ان کے نظروں کے سامنے رہ گئی. اور یہی وجہ تھی کہ یہ جانتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ائمہ علیہ السلام کی زندگی جو ہے آگے آگے بڑھتی ہے، ائمہ کا دور آگے آگے بڑھتا ہے تو ائمہ کی زندگی تنگ تر ہوتی ہے. مثلا تمام ائمہ کو جو ہے امام کاظم علیہ السلام کے بعد انہوں نے زیر نظر رکھا یا زندانوں میں رکھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں رکھا، امام رضا علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے اپنے تخت میں تحت نظر رکھا کہ امام کوئی جو ہے سیا. اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن السری کے میں پہلے ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جی. تو انہوں نے ائمہ کو اس کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حسن عسکری علیہ السلام 11واں امام ہے اور ان کے صلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہی ہماری بادشاہت کو ختم کر دے گا، وہی ہماری خلافت کو ختم کر دے گا اور ہمارے اقتدار کا جو ہے تختہ الٹ دے گا. اس لیے انہوں نے ایسی امام علیہ السلام کے اوپر جو ہے نگرانی اور ایسا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سسٹم بنایا کہ حتیٰ امام کے گھر میں رہنے والی کنیزیں بھی امام کے لیے جو ہے جاسوسی کا کام کرتی تھی، اس کے لیے بادشاہ کے لیے جاسوس. مولا کے ساتھ جو رہنے والے تھے، حتیٰ مولا کے اپنے دوستوں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو لیکن خرم بھائی جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جاسوسی کے عالم میں بھی جی فرزند رسول نے اپنا وظیفہ انجام دیا، مسلسل اپنے پیروکاروں کے ساتھ وابستہ رہے، مسلسل اسلام کا پیغام ان کو، مسلسل ان کو حق و باطل بتاتے رہے، مسلسل انہیں دین اسلام سے وہی خط جو رسول اللہ نے کھینچا تھا اسی کے اوپر ان کو چلنے کی تعلیم دیتے رہے اور ترغیب دلواتے رہے. تو یہ ہنر ہے امام کا. اور ایسے میں ضروری ہے کہ مثلا دیکھیے ائمہ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 250 سال ہے، 250 سال ہے کیونکہ رسول اللہ کے وصال سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا جو دورانیہ ہے یہ 250 سالہ دور میں میں یہ کہوں گا کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام علی نے کیا، یا امام علی علیہ السلام اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کام کرتے، وہی طریقہ اور وہی روش استعمال کرتے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے. مثلا امام کی روش کیا تھی؟ امام علیہ السلام اپنے وکیلوں کے ذریعے سے، اپنے جو پیغام لے کے جانے والے خطوط لے کے جانے نامہ بر جو ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے اتصال میں رہے، متصل رہے امت کے ساتھ اور پیغام پہنچاتے رہے، سوالوں کے جواب دیتے رہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام کے ایک غلام تھے اور امام جب تحت نظر تھے حکومت عباسی کے تو اس غلام کو امام نے ایک چھڑی دی اور فرمایا جا کہ یہ چھڑی جو ہے فلاں شخص کو دے دی. حقیقت یہ تھی کہ اس چھڑی کا اندر جو تھا وہ درمیانہ حصہ وہ خالی تھا اور اس میں امام نے خط ڈالا ہوا تھا جو اس مولا کا جو وکیل تھا اس کے نام تھا. تو راستے میں جو ہے وہ ایک ایسے شخص سے اس کا سامنا ہوا کہ جو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ شان میں توہین کر رہا تھا، تو وہ ایک کھچر پر سوار تھا، اس نے وہی چھڑی جو امام نے اس کو دی تھی وہ چھڑی اس کے کھچر کو ماری کہ یہ ہم سے تھوڑا دور ہو جائے. جیسے ہی چھڑی ماری چھڑی ٹوٹ گئی، چھڑی ٹوٹی تو اس سے خط نکلا. جیسے ہی اس نے دیکھا یہ تو خط ہے مولا کا، اور خیر اس نے خط پہنچا دیا. جب واپس آئے امام نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کیوں کیا، تو ہمارے راز جو ہے پوشیدہ رازوں کو آشکار کرنے لگا. تو اس وقت جو ہے اس نے معذرت کی اور کہا، یعنی ائمہ اس طرح سے جو ہے اپنے مومنین سے اور اپنے پیروکاروں سے جو ہے متصل رہے. انشاءاللہ
قیصر بھائی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. قیصر عباس جعفری صاحب بڑی زبردست آپ کے ساتھ گفتگو رہی، معذرت کے ساتھ وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے آپ سے مزید گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف، بہت شکریہ. جی روح
جی بہت شکریہ خرم آپ کا بھی اور قیصر بھائی کا بھی بہت شکریہ یہاں پہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین ہنر کے حصے میں بھی ہمارا آرٹ کا جو یہ انہوں نے آج بنایا ہے یہ مکمل ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے وہ خوبصورت نام لکھا ہوا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اسکیچ بنایا ہے. اور میں المیرہ صاحبہ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی یہاں پر. بس اس کے ساتھ کہ کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب ہوں گے اور انشاءاللہ امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے یاسر اندراوی صاحب. ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں اور کل تک کے لیے مجھے اور خرم علی گردیزی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.